خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، دل معمل اصلاح معاشرہ، عشق ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف 18ویں شب ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہجرت کے لفظی معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ہجرت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کسی نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی؟ ہجری سن کو ہجرت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ اور دور حاضر میں اگر کوئی شخص دین اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، جبکہ صحابہ کرام علی مردوان کی ایک تعداد نے اس سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی تھی. اور جو صحابی دو ہجرتوں سے مشرف ہوئے تھے ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے مظالم سے بچنے کے لیے ہجرتیں فرمائیں، اس کے بھی احادیث مبارکہ میں تاریخ میں اشارے ملتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندوں نے بھی ہجرتیں کی ہیں، جس میں اصحاب کہف کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ یہ بھی دقیانوس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، غار میں جا کر پناہ گزی ہوئے، سو گئے، وہ سوتے رہے، وہ طویل عرصے تک سوتے رہے. اور اللہ تعالی نے یہ ان کی کرامت ظاہر فرمائی کہ 300 لگ بھگ 300 سال تک یہ سوتے رہے لیکن یہ زندہ تھے، تندرست تھے، یہاں تک کہ ان کی صحبت میں رہنے والا کتا جس کا نام قطمیر بیان کیا جاتا ہے وہ گھر کے منہ پر پیرا دے رہا تھا، وہ بھی سو گیا، اور اس کا بدن بھی سلامت رہا، وہ بھی نے کچھ بھی تغیر نظرات میں رد و بدل ان کے بدن میں نہیں ہوا، زندہ رہے سب، اللہ کی شان. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا باپا جان سے سوال ہے کہ اگر انگوٹھی پہننا جائز ہے تو آپ انگوٹھی کیوں نہیں پہنتے؟
کیا ہر جائز کام کر گزرنا بھی ضروری ہے؟ تو ہزاروں جائز کام ہوتے ہیں جس کو بندہ نہیں کرتا، ہاں فضیلت ہو تو اس کو کرنا چاہیے. انگوٹھی پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی کار ثواب نہیں ہے انگوٹھی. یہ لوگوں میں بڑا مشہور ہے کہ یوں ہے تو یوں ہے، تو یہ نادان لوگ اس کو سنت بھی کہتے ہیں، انگوٹھی پہننا سنت ہے. اور کہاں سے سنت آپ نے کر دیا اس کو؟ انگوٹھی صرف اس کے لیے سنت ہے کہ جو جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہو، جیسے مفتی ہے، قاضی ہے، جج، تو اگر اس کو مہر لگانی ہے تو یہ انگوٹھی پر اس کے مہر بنا کر یہ لگا سکتے ہیں، ان کے لیے سنت ہے انگوٹھی. باقی اب تو مہر کا بھی ربڑ اسٹیمپ اور پتہ نہیں طرح طرح کی اسٹیمپ آ گئی ہے، تو اب جبکہ ان کو مہر نہیں لگانی، انگوٹھی تو کوئی لگاتا نہیں ہے، یہ سنت تو چھپ گئی ہے. تو اب انگوٹھی پر کوئی مہر نہیں لگاتا، تو اب ان کو بھی انگوٹھی پہننے کی ویسے کوئی حاجت نہیں ہے، نہ سنت ہے. مہر لگانے کے لیے سنت تھی، اب بھی کوئی مفتی صاحب مہر لگانا چاہے انگوٹھی سے تو ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ سنت ہو جائے گی مہر والی انگوٹھی. لیکن یہ ایسی سنت نہیں کہ کوئی اگر عمل نہ کرے تو اس کو ہم گناہگار کہیں، یا تاریخ سنت کہیں، یا اسٹیمپ کے لیے ہم خلاف سنت جیسا کوئی ہیوی لفظ استعمال کریں، یہ ضرورت نہیں. باقی انگوٹھی پہننا اس میں بڑے مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ انگوٹھی کا وزن اس میں لوگ بڑی بھول کرتے ہیں، حالانکہ اس کا وزن گرام میں، انگوٹھی کا وزن جو ہے نا وہ یہ کہ وزن اور اس کی جو پہننے کی جائز انگوٹھی مرد کے لیے وہ یہ ہے کہ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ، یعنی ایک نگینے کی، کہ وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو پہننا جائز، اگرچہ بھی حاجت مہر، مگر اس کا ترک یعنی جس کو اسٹامپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے جائز انگوٹھی بھی نہ پہننا افضل ہے. ہاں تو انگوٹھی نہ پہننا افضل ہے، تو میں افضل پر عمل کر رہا ہوں، اگرچہ جائز ہے لیکن نہ پہننا افضل ہے. سنت اسی کے لیے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، وہ بھی جائز انگوٹھی پہننا بھی نہ پہننا افضل. اب یہ کہ آج کل تو لوگ اکثر، لوگ غالب اکثر ناجائز انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اسٹیل کی پہنتے ہیں، سمجھا ہو تو بولتے مدینے سے آئی ہے، تو مدینے والے کی طرف سے اس کا اسٹیل کی انگوٹھی پہننے کا کیا آرڈر بھی آیا ہے، حکم بھی ملا ہے. جن کا مدینہ ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ تو فرماتے ہیں کہ لوہے کی انگوٹھی کو جہنمیوں کا زیور قرار دیا ہے. ایک صاحب لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں. انہوں نے اتار کے پھینک دی لوہا، جس کا آپ بولتے ہیں مدینے سے آئی ہے، تو مدینے والے تو اس انگوٹھی کے بارے میں فرما رہے کہ جہنمیوں کے زیور، تو مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا نہ. مدینے میں اور بھی تو بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہوتے، معاذ اللہ گاڑی بھی تو منڈاتے، مدینے میں جو کرے وہ جائز، یہ نہیں ہو سکتا، جو مدینے والے فرمائے وہ دیکھا جائے گا. تو بہرحال یہ کہ انگوٹھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو ضرورت ہو وہ جائز انگوٹھی جو میں نے بتائی وہ بھی ایک ہی ہو, ایک سے زیادہ بھی نہ ہو. کسی دھات کا, کسی بھی میٹل کا چھلا رنگ نہیں پہن سکتے, مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وتر کے دوران اگر تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت اگر پڑھنا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کریں گے؟ جزاک اللہ خیر.
اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے وتر میں تیسری رکعت میں تو واجب چھوٹا, بھول سے واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب ہو گیا. جان بوجھ کر نہیں پڑھی تھی دعائے قنوت تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی, سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی چیز کھا لیں اور پلی نہ کریں تو کیا نماز ہو جائے گی؟
نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ کہ منہ میں اگر ریشے وغیرہ دانے اور اس طرح کی چیزیں ہیں غذائی تو اس کو صاف کرنا چاہیے, صاف کر کے منہ نماز پڑھی جائے. کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جب وہ تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ منہ پر اس کے منہ رکھ دیتا ہے اور وہ تلاوت سنتا ہے. تو اگر منہ میں کوئی چیز ہو, دانتوں میں کوئی ریشہ ہو, تو فرشتے کو اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
ابھی آپ نے سجدہ سہو کا مسئلہ جو بیان فرمایا تو اس پر ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایک نمازی کو کب نماز میں اس پر سجدہ سہو واجب ہے اور کب نہیں ہے, تو اس کا علم سیکھنا کیا مسلمان پر واجب ہے کہ اس کا علم سیکھے؟ کیونکہ بعض اوقات نماز مقروہ تحریمی ہو جائے گی, واجب العیادہ ہو جائے گی, اس کا علم بھی عام طور پر نمازیوں کو نہیں ہوتا, مقروہ تحریمی یا اس طرح کی چیزوں کا علم, نہ سجدہ سہو کے حوالے سے تھا اس میں وہ تقریب ہو, یا بھول گئے سجدہ سہو کر لو, بھول گئے سجدہ سہو کر لو, تو کیا ہر نماز میں ہر بھول سجدہ سہو کرواتی ہے؟ تو اس کے متعلق ایک تو اس علم سیکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور پھر اس کے متعلق کچھ چند ایک مدنی پھول اگر آپ کی طرف سے عطا ہو جائے.
جو کام واجب ہے جیسے نماز جس پر فرض ہے اس پر نماز کے ضروری احکام سیکھنے فرض ہیں جس سے نماز ہو جائے. اب جو واجب باتیں ان کا سیکھنا واجب ہوتا ہے, جو سنتیں ہیں ان کا سیکھنا سنت, جو مستحبات ہیں ان کا سیکھنا مستحب. اب یہ تو پڑھنے سے, مطالعہ کرنے سے, سیکھنے سے, علماء کی صحبت سے یہ چیزیں آتی ہیں, ورنہ مکروہ تحریمی عوام یہ لفظ بول بھی نہیں سکتے. میں نے خود سنے نا, یہ تیمیری, تم تیمیری بولتے ہو, یہ تحریمی مکروہ تحریمی کو تیمیری, اچھا مکروہ کو ہاں ہٹا کر با لگا دیتے, مکروب مکروب ہوتی ہے نماز, وہ پتہ نہیں کیا کیا مکرور. مجھے نے کہا ان کو عوام کو نہ مکروہ تنزیہ مکروہ تحریمی اور یہ اصطلاحات, یہ کوڈ ہے نا, یہ نہیں آتے عوام کو. نوٹیں گننا آتی ہے, نوٹوں کی پہچان آتی ہے, نقلی نوٹ بھی یہ پہچان لیں گے کہ یہ نقلی آ گئی, نقلی ہے وہ نہیں لیں گے. نئی نوٹ سنبھال کے رکھنا آتا ہے, پرانی جلدی چلانا آتا ہے, حالانکہ نئی نوٹ کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے, 100 کا نوٹ ہے اور نیا ہو یا پرانا وہ 100 روپے ہی میں جائے گا, لیکن وہ نئے نوٹ کا ایک محبت ہے مال کی, جس میں کوئی نفع بھی نہیں, فضول محبت، ایسی محبت جس میں نفع ہی نہیں ہے، اس کو بھی جب دیں گے گن کر تو پرانی نوٹیں چھانٹ کر دیں گے، نہیں اپنے پاس رکھیں گے. یہ مال کی محبت کا انداز، یہ سب آتا ہے ان کو، کھانا آتا ہے، ایک بھی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو منہ کے بدلے کبھی کبھی ناک میں نوالا ڈال دے، برابر منہ میں ڈالے گا. لیکن نہیں آتی تو نماز ہی نہیں آتی، وضو کیا کام نہیں آتی، روزے جو رکھتے ہیں رمضان شریف کے روزے، ان کو بھی روزوں کے احکام اور مسائل نہیں معلوم، افسوس. یہ سب سیکھنا چاہیے. یہ سجدہ سہو کے مسائل جو ہے یہ آپ کو ملیں گے بہار شریعت جلد اول حصہ نمبر 4، اس میں ایک باب ہے سجدہ سہو کا بیان، کب کب سجدہ سہو ہوتا ہے، یہ اس باب میں اس چیپٹر میں آپ پڑھ سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اس سے ایک بات تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری معلومات کی جو کمی ہے اور ہمارے جو مطالعے کا جو انداز ہے، اسٹڈی جو ہمارا ہے، اس پر جو کالج یونیورسٹی اور اسکولوں میں پڑھنے والے جو اسٹوڈینٹس کہلاتے ہیں، ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ نے 15 سال، 20 سال، 25 سال تک اسکول کالج یونیورسٹی کی خاکے چھانی ہیں، لیکن اتنے عرصے میں نماز کے فرض، نماز کے واجبات، نماز کی یہ ساری چیزیں تقریباً نہیں سیکھی جاتی، نہ وہ ہمارے کوئی سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں. ہم 20-25 سال تعلیم کے نام پر گزاریں اور پتہ چلے کہ ہمیں نماز بھی 25 سال میں درست نہیں ہوئی ہے. تو اسی طرح جو دیگر جو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں مطالعہ نہیں کرتے. آپ بھی روزانہ ایک تعداد ہے اخبار پڑھتی ہے، آدھا آدھا گھنٹہ، پونا پونا گھنٹہ، 3-3، 4-4 اخبار پڑھے جاتے ہیں، مگر نہیں پڑھتے. تو اب جیسے امیر سنت نے بہار شریعت کا حوالہ دیا، نماز کے احکام لے لیں، نماز کے احکام میں سجدہ سہو کا بیان بھی ہے، اگر جو اس کی تفصیل بہار شریعت میں بھی مل جائے گی مزید اس کی. تو یہ مقتدی المدینہ سے نماز کے احکام لے لیں، مہربانی کرے. جو گجرات سے بھی اتنے عاشقان رسول جو جمع ہوئے ہیں اور دیگر جو ہمارے کورسز کے اسلامی بھائی ہیں، بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں، نماز کے احکام کتاب لے کر، یہ انگلش میں بھی ہے لاز آف صلاح، یہ لے کر اس کے اندر جو نماز کا، وضو کا، غسل کا جو بیان ہے، کوٹلہ کے جو ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں، آپ سب کو اور ہم سب کو چاہیے کہ برائے کرم اپنے روز کی روٹین میں یا روز کا جو آپ کا جدول ہے، جو زندگی کا جو روز کا جو آپ کے 12 گھنٹے 15 گھنٹے جو بھی آپ جاگتے ہیں، اس میں کچھ وقت آپ مطالعے کا رکھیں، مقتدی المدینہ سے کتابیں لیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو اللہ توفیق دے، یہ مہربانی کریں، مطالعے کا وقت فکس کر لیں، انشاءاللہ اس سے علم میں معلومات میں بھی کافی اضافہ ہوگا.
محمد ذوالفقار عطاری فرام سری لنکا، مدنی قافلے میں موجود. پیر صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دست یعنی لوز موشن ہو تو کیا کیا جائے، اس کے علاج کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
40 روحانی علاج، پیج نمبر 14 پر ہے کہ آدھی چمچ چائے کی پتی پانی سے پھانک لیجیے، آدھا چمچ، آدھی چھوٹی چمچ ہوتی چائے کی، تو وہ آدھی لے کر چائے کی پتی، یہ تھوڑا پانی پہلے منہ میں رکھ لیں، پھر یہ رکھ لیں چائے کی پتی، پھر پانی سے اس کو نگل لیں، انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. چھوٹے بچوں کو ایک چٹکی، چٹکی میں جتنی پتی آئے چائے کی، وہ اسی طرح اس کو بھی نگلا دیں، اسی طرح پیٹ میں کچی کچی چلے جائے، اللہ کرے گا تو فائدہ ہوگا. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے علاج جو ہوتے ہیں نا، یہ طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ تو مدنی چینل ہے، جسے یہ عام علاج تو ہی ہے، لیکن عین ممکن ہے کسی کو موافق نہ بھی آئے، یہ طبیب کے مشورے سے کرنا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد نعمان رضا اتاری جامعۃ المدینہ باغ عطار کالا باغ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اچانک موت سے حفاظت کا کوئی ورد عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ. یا بصیر رو. سات بار جو کوئی روزانہ با وقت عصر یعنی ابتدائے وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا. 40 روحانی علاج پیج نمبر 5 اس رسالے پر یہ مدنی پھول موجود مکتبۃ المدینہ سے آپ لے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا ابھی آپ نے اچانک موت کا ذکر کیا تو موت تو اچانک ہی آتی ہے, تو یہ اچانک موت اور کوئی اور بھی قسم ہے اس کی؟
موت اچانک سے شاید مراد یہ ہے کہ جیسے حادثہ ہو گیا, کچل گیا بندہ, ایک دم سے ہارٹ فیل ہو گیا, لیٹا تو مرا پایا گیا, تو گر کر فوت ہو گیا, زلزلہ آیا اس میں ایک دم سے دس گیا مر گیا. یہ اچانک موت عرفن اسی کو اچانک موت اس طرح کی اموات کو کہتے ہیں. کسی نے گولی مار دی تو اچانک آدمی فوت ہو گیا, ورنہ یہ کہ جیسے طبعی موت میں یوں بھی ہوتا ہے کہ بیمار ہوتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہوتا ہے, اور یہ بھی طبعی موت ہے کہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. تو یہ اچانک موت کہ اچانک ہارٹ فیل ہو گیا, توبہ کا بھی موقع نہیں ملا اس کو, یہ بھی ہوتا ہے. اچانک موت سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. ایک اور بھی بہت پیارا ورد ہے, وہ سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار روزانہ پڑھ لے رات کو سوتے وقت, یہ رات میں اچانک موت سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
ہے مبلغا کا جتنے کرو دور ان سے فتنے, ہے مبلغا کا جتنے کرو دور ان سے فتنے, بری موت سے
بری موت سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اچانک موت جو آتی ہے وہ بری نہیں ہوتی, ہم بری نہیں کہہ سکتے. اچانک شہادت بھی ملتی ہے, بالکل ملتی ہے شہادت اچانک. ہاں بالکل, یعنی کہ یہ خیر انہوں نے شعر پڑھا اور بری موت برے خاتمے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تو یہاں ایمان کی بربادی میں اور برے خاتمے میں فرق کریں گے ہم, یعنی ہر برا خاتمہ یہ ایمان کی بربادی کے مطلب اس کے اوپر نہیں ہے نا.
ایک دو میں نے اس کے برے خاتمے کے دو معنی میں نے سمجھا ہے احیاء العلوم کے مطالعے سے. ایک تو یہ کہ گناہوں کے ساتھ برا یعنی کہ بغیر توبہ کے مر جانا, اور ایک برا خاتمہ معاذ اللہ کفر پر مر جانا. اللہ تعالیٰ ان دونوں برے خاتموں سے ہم کو محفوظ فرمائے. کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے مرتے وقت تو اس کی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا, لیکن اب یہ کہ اس کی جو باطنی کیفیت ہے اس کا کیا ہوا یہ ہم کو نہیں پتا. تو ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ سے بس سب ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے, اور جو شریعت کے قانون ہیں نا وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہے. یہاں تک کہ جیسے کسی نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا. تو اب ہمارے پاس ہم کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جنت پہ چلا گیا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. حسن زن تو سب کے بارے میں رکھ رہا ہے, کہلے وہاں پڑھے یا نہ پڑھے, اگر وہ مسلمان تھا تو. یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا ہوگا. یعنی کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے, گارنٹی یہ نبی کے پاس ہوتی ہے اللہ کی عطا سے. اللہ کے بتائے سے نبی کسی کے بارے میں یہ کنفرم کر سکتے کہ یہ جنت میں گیا وہ دوزخ میں گیا. ہاں حدیثوں میں جن کے بارے میں آ گیا, سرکار نے فرما دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جیسا فرمایا ویسا ہی ہے. ہم مطلب اپنے طور پر اس طرح کے بعض لوگ فیصلے کر دیتے ہیں, تو یہ نہ کیے جائے. اللہ سے اچھی اچھی امید رکھی جائے. اب جیسے کوئی لڑکا مر جائے گا جوان ہوگا بالغ, یہ تو معصوم تھا, اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا, تو سیدھا جنت ہی ہے. اللہ کے ہزاروں گناہ کر چکا ہوتا ہے, وہ بالغ بھی ہو چکا ہوتا ہے. تو یوں فیصلہ عوام جو ہے نا جذبات میں یہ کہہ دیتے ہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمیں اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بس اچھا معاملہ فرمائے, وہ اچھا ہی معاملہ فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ. حسن زن جیسا حسن زن ہوگا جیسا گمان ہوگا, حسن زن یا سوئے زن, حسن زن مانے اچھا گمان, سوئے زن مانے برا گمان. تو جیسا گمان ہوگا اللہ تعالی کے بارے میں ایسا ہی معاملہ بندے کے ساتھ کیا جائے گا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں, ہم تو ہیں ہی جہنمی, تو ان کے لیے بڑا خطرہ ہے کہ یہ واقعی جہنم میں ہی جائے. لیکن ہم ان کے بارے میں بھی ایسا نہیں کہیں گے یہ جہنم میں گیا, یہ یعنی یہ اس کے لیے وعید ہے کہ یہ جہنم میں جائے. جو ہو گناہگار اللہ کی رحمت پر نظر رکھے, گناہوں سے توبہ کرتا رہے, نادم رہے, شرمندہ رہے گناہوں پر, اور ساتھ میں اللہ کی رحمت پر نظر بھی رکھے کہ اللہ تیرے کرم سے ملے گی تو جنت, تیرے کرم سے ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرما دے. تو حسن زن اللہ سے رکھے, بدگمانی نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر سبقت رکھ دیا, حاوی غضب پر. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على العبيد.
اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. کاش محلے
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر بار بار پیشاب آتا ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
صبر کیا جائے اور اجر کمایا جائے. بار بار پیشاب آنے سے بہت ساری سنتوں پر بار بار عمل کرنے کا موقع ملے گا نا, الٹے پاؤں سے داخل ہوں گے اور کئی سنتیں آداب ہیں اس کے, تو دعا پڑھیں گے, صبر و شکر سے کام لیں, اور ساتھ میں یہ دعا بھی یہ علاج بھی کیا جا سکتا ہے کہ روزانہ صبح شام ایک چمچ تل اور ایک چمچ شہد ملا کر خوب چبا کر کھائیے. پہلے مثلا منہ میں شہد کا چمچ ڈال دیا, اوپر ایک چمچ تل کا ڈال دیا, اب اس کو چباتے رہے, مزہ بھی بہت آئے گا, مزے کو بھی مزہ آئے گا, اور انشاءاللہ عزوجل پیشاب کا بھی علاج ہو جائے گا انشاءاللہ، کثرت پیشاب کا. بچوں کو بھی اس کے لڈو بھی آتے ہیں، تل کے لڈو. اب اس میں نا کالے تل کے لڈو اور چینی کے بجائے گڑ کے لڈو یا شہد کے لڈو تو ملیں گے نہیں شاید. اور شہد بول کر جو بیچے گا وہ بھی پتا نہیں شہد ڈالے گا یا کیا. شہد بہت اصل شہد جو ہے نا بہت مہنگا ہوتا ہے. ابھی کے جو نقلی بیچنے والے ہیں نا وہ یہ بھی کرتے ہوں گے کہ یہ تو اس کی گارنٹی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کے 100 روپے اس کی گارنٹی نہیں ہے. ہاں یہ گارنٹیڈ ہے چھتے سے نکالا ہوا، مگر یہ بوتل 250 کا ہے تو آدمی اس پہ ہاتھ رکھ دے گا یا مہنگا ہے نا یہ اچھا ہوگا، حالانکہ 100 روپے والے اس سے اچھا ہوگا. تو یہ ٹھگی کا دور ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، شہد بھی لینا تو بندے کو اس کی پہچان آنی چاہیے خالص اور نقلی کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. دل کا زنگ و میل دور ہو اس کے لیے کوئی روحانی علاج عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
یا فتح رو 70 بار 70 ٹائم جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کرے انشاءاللہ اس کے دل کا زنگ و میل دور ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد آصف نواز اتاری ہے، میں ماڑی انڈس میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا سے یہ سوال ہے، جاندار کی تصویر، ایکٹروں کی تصویر اور مختلف قسم کی تحریر اور سلوگن والے لباس پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
تحریر اور تصویر کو ہم الگ الگ کر دیں گے. جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر، جاندار کی تصویر جیسے کہ آدمی کی تصویر ہوتی ہے، ایکٹر کی ہوتی ہے، کھلاڑی کی ہوتی ہے، شیر کتے کی تصویر ہوتی ہے، تو جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اس کو اتار کر دوبارہ پڑھنا واجب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا سجدی، الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف میں مدنی پرچموں کی بہار ہوتی ہے، مختلف دکانوں پر، مساجد میں، پول پر، شاہراہوں پر، مختلف جگہوں پر مدنی پرچم لگائے جاتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ مدنی پرچم کب تک لگے رہیں، کب تک یہ مدنی پرچم لگے رہیں اور کب اتار لیے جائیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیے.
ہم نے اب تک تو یہ ذہن بنایا تھا اور دیا تھا کہ 11ویں شریف تک یہ پرچم جو ہے یہ لگے رہے، 11 تاریخ کے بعد، بڑی 11ویں شریف کے بعد اس کو اتارا جائے. اچھا اب مسئلہ کچھ اس طرح ہو گیا کہ پتا چلا ہے کہ اب کپڑے جو ہے نا یہ کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کپڑا یہ دھوپ وغیرہ کی تجلیاں برداشت نہیں کر پاتا، جلدی وہ زخمی ہو جاتے ہیں، اس میں چیرے پڑ جاتے ہیں. ایک یہ صورت، پھر کبھی ہوا چلتی ہے موسم کے اعتبار سے، تو پھر ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ تو جب مرضی ہے چل جائیے، تو یوں مطلب مضبوط باندھنے کا ذہن نہیں ہے. تو اس کی مطلب بےحد بھی کی صورت بہت ہوتی ہے اس معاملے میں. تو اب ذہن یہ بنتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کم از کم اس شاہراہوں سے، بجلی کے پول ہیں، روڈ ہیں، اس طرح یہ لگے ہوتے ہیں نا دکانوں کے باہر، یہ سب تو اتار لیے جائیں. البتہ گھروں پر جو بالکونی پہ لگے ہوتے ہیں نا تو ان پر ہوا کا اثر کم ہوتا ہے، جو اوپر بلند ہوتے ہیں ان پر ہوا کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو اپنی بالکونیوں پر یہ دیکھ لیں کہ اگر وہاں بھی ایسی جگہ آپ کی عمارت ہے کہ چاروں طرف سے ہوائیں آ رہی ہیں، یا آپ کا مکان بہت بلند ہے تو اس کو ہوائیں پرچم کو جھلا رہی ہیں خوب، تو ایسی صورت میں تو پرچم نکال لینے چاہیے. اور اگر ہوا کی وجہ سے اس کو پرچم کو صدمے نہیں پہنچتے تو بھلے 11ویں شریف کو اتارے، ورنہ یہ اگر روڈوں پر، گلیوں میں، پولوں سے تو بس یہ نہیں اتارے تو میرا مشورہ ہے کہ آج ہی آپ اتار دیں اس کو، یہ گڈی کر کے سنبھال کے رکھ لیں گے، آئندہ کام آ جائے، رکھ کے بھول نہ جائے، اس کے لیے کوئی میلاد بوکس اس کا نام رکھ لیں، میلاد بوکس بنا لیں، سمجھے، میلاد بوکس میں اس کو جمع کر لیں تاکہ آئندہ یہ آپ کو مل جائے. یہ بتیاں لڑیاں وغیرہ سنبھال کے رکھتے ہوں گے، ہر سال تو پھینکنے سے رہیے، لیکن یہ پرچم کا ذرا کم دھیان رکھتے ہیں، پرچموں کو بھی حفاظت سے رکھیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا اور ادب بھی باقی رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عزوجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. ہاں یہ ہے کہ پھر جب گیارہویں شریف کی آمد ہوگی تو جہاں ممکن ہو تو دوبارہ گیارہویں شریف، یعنی دسویں تاریخ جو ربیع الاخر شریف کی، اس میں لگا لیں. گیارہویں شریف دو دن تک کافی ہے، یہ لگا رہے، پھر گیارہویں شریف جاتے ہی بارہ تاریخ کو اس کو پھر اتار لیں. لیکن وہ جہاں جہاں آسانی سے اب لگا سکے، جشن میلاد کا ایک اپنا جوش و خروش ہوتا ہے، بار بار اس طرح مت لگانا، پولوں پر تو لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، گھروں کی بات کر رہا ہوں، گھر پہ چاہے تو دو دن کے لیے پھر لگائیں اور اپنی ذاتی جو روشنی وغیرہ یہ اس میں کر لیں. چندے سے اگر کرنی ہے تو عید میلاد النبی کا چندہ جو ہے گیارہویں شریف میں استعمال نہیں کریں گے. اگر کرنا ہوتا ہے تو پہلے سے بولنا ہوگا چندہ لیتے وقت، کیا مطلب یہ بارہویں شریف میں، گیارہویں شریف میں، پچیسویں شریف میں، اور مختلف مواقع پہ ہم یہ لائٹنگ استعمال کریں گے. تو جن جن چیزوں کی آپ چندہ لیتے وقت صراحت کر دیں گے، وضاحت کر دیں گے، اس لیے اس نے دیے، تو اب یہ ان کاموں میں استعمال آپ کر سکیں گے. ہاں بارہویں شریف کی لائٹنگ ہے اور ایک ہی پارٹی نے دی ہے یا دو تین نے دی آپ کو اور لیا بارہویں شریف کے لیے، اب گیارہویں شریف پر لگانا ہے تو انہی دونوں تینوں سے پوچھنا ہوگا، جس نے دیے، چاہے سو آدمیوں نے دیے تو سو سے اجازت لے لیں کہ ہم اس کو گیارہویں شریف میں بھی لگانا چاہتے ہیں. تو اب جس نے اجازت دی اس کے حصے کی گیارہویں شریف میں لگا سکیں گے، جس نے اجازت نہیں دی اس کے حصے کی نہیں لگا سکتے. یہ ہے بڑا مشکل حصے کرنا، تو اس لیے پہلے سے یہ لیتے وقت فنڈ جو ہے اس میں احتیاطیں ضروری ہیں، ان کو پوچھ لیا جائے. چندے کے بارے میں سوال جواب ایک رسالہ یہ، دوسرا رسالہ چندے کی شرعی احتیاطیں، یہ دو رسالے مکتبۃ المدینہ سے لے لیں، اس کو پڑھ لیں. جو بھی چندہ کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، یہ دونوں کے لیے مفید ہے اور دونوں کے لیے ضروری احکام سیکھنا جاننا فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
میرا نام سید الیاس حسین قادری ہے. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ عورتیں ناک کا پھول سیدھی جانب پہنے کی الٹی جانب پہنے؟
ان کو اختیار ہے، کلی اختیارات ہے، چاہے سیدھی طرف پہنے چاہے الٹی طرف پہنے.
پیارے مرشدی آپ کی بارگاہ میرا سوال ہے، اگر مسواک 8 یا 15 دن میں چھوٹی ہو جائے تو پھر اس کا کیا کریں، اس مسواک سے کر سکتے ہیں دوبارہ یا نہیں؟
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ کون سی مسواک استعمال کرتے ہیں؟
جب تک یہ سنت کے مطابق پکڑی جائے اس وقت تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب وہ جب اتنی ہو جائے تو سنت کے مطابق نہیں پکڑی جاتی، اس کو دفن کر دیں یا پتھر سے باندھ کر سمندر کے سپرد کر دیں یا دریا برد کر دیں، دریا میں ڈال دیں، ایسے ڈائریکٹ نہیں، کچھ باندھ کر وزن کے ساتھ تاکہ اندر بیٹھ جائے نیچے، ورنہ پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کئی کنارے پہ یہ لہروں کے ساتھ آ جائے. یا ہاں یہ کہ یا تو دفن کر دیں یا یہ ٹھنڈی کر دیں اس کو. بہار شریف میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی کڑوے درخت کی ہو، یعنی کہ پیلو، نیم، زیتون وغیرہ، میوے کی یعنی پھل کے درخت کی مسواک نہ ہو. پھل کے درخت کی مسواک ظاہر ہے وہ کڑوی نہیں ہوتی ہوگی، اور یہ اس میں کڑواٹ ہوتی ہے، تلخی، تلخی کے فوائد اپنے ہوتے ہوں گے. میں زیادہ تر، مجھے بھی پوچھا کہ کون سے مسواک استعمال کرتے ہو، تو میں یہ پتہ نہیں ہوتی کاہے کی ہے، یہ کلر جو ہے نا کالا بھی نہیں ہے، یہ ہے جیسا بھی ہے، کتھئی ڈارک کتھئی ہے یہ. اس کو مطلب یہ اس کے ریشے میں نے اچھے پائے اپنے لیے، مجھے مہنگی ہوتی ہے یہ، مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار، مواورا ہے نا. وہ پیلے رنگ کی جو آتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے، جس کو لینا آتا ہوں وہ اچھی ڈھونڈ کے لے سکتا ہے، زیادہ تر وہی استعمال ہوتی ہے، وہ کچھ ریٹ اس کے کم ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی کچھ مسواک کے بارے میں، فیضان مسواک ہے. جاری رہے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کے وقت آرام فرماتے ہوئے اور بیدار ہو کر مسواک فرماتے، یعنی جب سونے کے لیے اس طرح ناز پر تشریف لاتے، بچھونے پر تشریف لاتے تو سونے سے پہلے مسواک کر لیتے. جب آپ بیدار ہوتے جاگتے تو اس وقت بھی مسواک کرتے. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی فرماتے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں تین اوقات میں مسواک فرماتے، نمبر ایک سونے سے پہلے، نمبر دو سونے کے بعد یعنی تہجد اور وظائف کے لیے جب قیام فرماتے، اور نمبر تین نماز فجر کے وقت. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی آرام فرماتے یعنی سونے لگتے مسواک اپنے پاس رکھتے، یعنی جب بھی سوتے آرام فرماتے سوتے مسواک اپنے پاس رکھتے، پھر جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے. علامہ محمد بن یوسف صالحی شامی قدس سرہ السامی نقل فرماتے، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں کئی کئی مرتبہ مسواک فرماتے، حتیٰ کہ اگر دس بار بیدار ہوتے تو دس بار مسواک کرتے، جب جب اٹھتے آپ مسواک کرتے تو دس بار کی مثال دیے، جتنی بار بھی اٹھتے آپ رات میں نیند سے تو مسواک کرتے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ مسواک سے محبت تھی، اور ہم لوگ ہیں کہ مسواک نہ خریدتے ہیں نہ رکھتے ہیں نہ مسواک کرتے ہیں، نہ مسواک کرنا آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا، منہ میں بدبو کے بھپکے اڑتے رہتے ہیں، اس کا بھی پتہ نہیں چلتا. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے سارے بھائیوں مسواک اپنائیے، دعوت اسلامی ماہ مسواک منا رہی ہے، خصوصیت کے ساتھ مسواک تو انشاءاللہ عمر بھر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ماہ مسواک توجہ دلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے یہ ترکیب ہوئی ہے، تو گجرات والے بھی اللہ کرے اور یہ عرب علی والے بھی ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو جائے. بغیر مسواک کے جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، اس سے مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس میں 70 گنا ثواب ملتا ہے. 70 مانے 70. یعنی یوں سمجھ لو کہ بغیر مسواک کے جو دو رکعت پڑھی, اگر مسواک کے ساتھ وہی دو رکعت پڑھے تو 70 رکعت ہیں, 70. اتنا بڑا ثواب, اتنا فرق پڑ گیا. اگر آپ کے محلے میں کوئی چیز 10 روپے کی بکتی ہو, دو محلے چھوڑ کر 11 روپے کی بکتی ہو, تو وہ دو محلے چھوڑ کر بیچنے جائیں گے کہ یار یا 11 آئیں گے, اور ایک کے 70 مل رہے اور پرواہ ہی نہیں ہے. وہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, اے عاشقان میلاد, جن کا ماہ میلاد ہے وہ میلاد والے آقا کو مسواک بہت پسند تھی, انہی کی سنت ہے. تو یہ سنت سب اپنائے, پکا ذہن بنائے کہ اب بس ہٹ جاؤ, اب میں ہوں اور مسواک ہے, اب میں نے مسواک نہیں چھوڑنی. اور اس کو لگانا بھی یہاں ہے, یہ جیب سینے اور دل کے پاس لگا کر, اس طرح چھوٹی چھوٹی جیب تو اب دعوت اسلامی میں کسی حد تک ہے, عام ہوتی ہے عام طور پہ ذمہ داروں کے, اس میں جو سفید لباس دو جیب والا پہنتے ہیں ان کے. وہ اس طرح یہ ہمارا مدنی ہتھیار ہے شیطان کے خلاف, یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے انشاءاللہ.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی مسواک استعمال کیا کرتے تھے؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سی مسواک استعمال فرماتے تھے؟ اس کا جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں.
امام محمد بن یوسف شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب سبل الہدا والرشاد میں یہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک حدیث پاکی نقل کرتے ہیں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے پیرو کی مسواک چنی, یعنی پیرو کی مسواک لے کر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. دوسری ایک حدیث مبارکہ حضرت اکریمہ رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاقہ بجرید رطب وہو صائم, اس میں جرید کے لفظ ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کھجور کی ٹہنی, کھجور کی ٹہنی, تو کھجور کی ٹہنی جو یعنی اس کی مسواک بنی ہوئی اور جو نرم تھی تر تھی, اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی. اور ایک اور روایت ہے وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم السواک الزیتون من شجرۃ مبارکہ, یعنی بہترین مسواک جو ہے وہ زیتون کی مسواک ہے جو مبارک درخت سے ہے. یطیب الفم ویذہب بالحفر, یعنی جو منہ کو پاکیزہ کرتی اور دانتوں کے پیلے پن کو لے جاتی ہے. وہو السواکی وسواک الانبیاء من قبلی, یعنی یہ میری بھی مسواک ہے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی مسواک ہے.
ماشاءاللہ, زیتون شریف کی مسواک کے فضائل بھی بیان کیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اچھا, پیلو کی مسواک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی, اب قبول فرمایا, استعمال کیا, اس کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے. پیلو کا تذکرہ ہے لیکن استعمال کا تذکرہ نہیں ہے.
جی, یوں ہے کہ یہ جو باب انہوں نے باندھا ہے وہ یہ ہے کہ فیما کانا یستعکو بہی, کن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی, اس میں تذکرہ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے جو چیپٹر
باندھا ہے
اشارہ ہے اس طرف.
صلو علی العبی,
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ,
ہے مجموعہ مدنی مظاہرہ.